أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا ألا تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا صدق الله العظيم.
یہ سورہ جن ہے, اس سے پہلے سورہ نوح نازل ہوئی ہے, اور سورہ نوح اور سورہ جن کے اندر یہ ربط ہے کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا جنہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے, بجز چند معدود چند افراد کے جو ایمان لائے, باقی قوم ایمان نہیں لائی. اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا, طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اے مشرکین مکہ, جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی, رسول کا پیغام نہیں مانا, ان کو ہم نے برباد کر دیا. یہ طاقتور قوم تھی نوح علیہ السلام کی قوم, اس کو بھی ہلاک کر دیا. اور آگے آ رہی ہے کہ دیکھو یہ قوم جنات ہے, یہ بھی طاقتور ہے لیکن یہ ایمان لے آئی, پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ طاقتور لوگ ایمان لا رہے ہیں, باوجود یہ کہ جن کو اپنی طاقت پر ناز ہے وہ لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں, اور جو ایمان نہیں لائے گا اس کو قوم نوح کی طرح عذاب بھگتنا پڑے گا. شان نزول اس سورت کا یہ ہوا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نصیبین کی جگہ پر مقام نخلہ پر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اس دوران جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری, اور یہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ جن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ آسمانوں کی طرف چڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا جو حکم اور جو فیصلہ ہوا ہے, جو فرشتوں کے درمیان بطور مذاکرے کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے, ساتویں آسمان کے فرشتے چھٹے آسمان والے کو, چھٹے والے پانچویں کو, اس طرح نیچے بات آتی ہوتی, ان میں سے کچھ باتیں یہ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر سے سن لیا کرتے تھے, اور پھر نیچے آ کر جن کے وہ چیلے ہوتے تھے, جن کے وہ فرما بردار ہوتے تھے, ان کو بتا دیتے تھے کہ دنیا میں یہ واقعات پیش آنے والے ہیں. پھر وہ جو نجومی اور کاہن ہوتے تھے وہ اس ایک سچ کے اندر 99 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے 100 باتیں بیان کرتے تھے. جو ایک بات جو جنہوں نے سنی ہوئی ہوتی تھی وہ سچ ہو جاتی تھی, لوگ سمجھتے تھے او جو اس نے کہا تھا بالکل ایگزیکٹلی ہو کر رہا, اس کا مطلب اس کو غیب کی باتوں کا علم ہے. بات وہی سچ ہوتی تھی جو آسمان دنیا سے ان فرشتوں کی باتیں سنی ہوئی ہوتی تھی, باقی جو اس نے اپنی طرف سے ملائی ہوئی ہوتی تھی کاہن نے وہ تو جھوٹ ہو جاتی تھی, لیکن اس ایک بات کا سچ ہو جانا بس لوگ اس کے معتقد ہو جاتے تھے. جیسے آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی ڈھونگی بابا سے کوئی ایک آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سینکڑوں مرید بن جاتے ہیں, حالانکہ وہ ڈھونگی ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں, نہ وہ ماہر ہے فن کا, لیکن کسی ایک کو بس اللہ کی طرف سے کوئی شفا مل گئی, یہ کیا ہوا, بس لوگ اس کے اندھے دھند مرید ہوتے چلے جا رہے ہیں, لوگ اس کے پاس مال لٹا رہے ہیں, اپنی جانیں لٹا رہے ہیں, عزتیں لٹا رہے ہیں, وہ ایک آدمی کی وجہ سے. ٹھیک اسی طرح وہ ایک سچ کے ساتھ ثابت ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس طرح کاہنوں کے مرید ہو جایا کرتے تھے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, وحی کا سلسلہ شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کہ فرشتوں کو آسمان دنیا پر لگا دیا اور کہا جو کوئی جنات کوشش کر کے اوپر چڑھنے کے بعد سننے کی کوشش کرے اس کو اس آگ کے ستاروں سے مارو. جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ اصل میں جنات کو مارا جاتا ہے, کوڑا بنا کر اس کو مارتے ہیں. ستارے ٹوٹنا جس کو اسٹار شوٹنگ بھی کہتے ہیں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ستارے کو ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا گیا ہے, یہ دراصل فرشتے ان جنات کو مار رہے ہوتے ہیں. یہ وحی کی حفاظت کے لیے انتظام کیا کہ اب اس کے بعد وحی کے اندر کوئی مکس نہ ہونے پائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ہوا بقول شیطان رجیم, یہ کسی شیطان رجیم کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے, اور وہ فرشتہ بھی کون ہے؟ مطاعن ثم امین, وما صاحبکم بمجنون, ذی قوت عند ذی العرش مکین, طاقت والا فرشتہ ہے, عرش کے پاس اس کا احترام کیا جاتا ہے, اس کی بات مانی جاتی ہے, وہ امانت دار ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ کوئی اس سے وحی کو چھین نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کے ٹوٹنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جاری تھا اور اسٹار شوٹنگ آج کل بھی نظر آتی ہے, تو پھر یہ کوئی خاصیت تو نہ ہوئی کہ وحی کی حفاظت کے لیے کیا گیا؟ اس کا جواب تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگرچہ سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا کے اندر سے یعنی زمین کے اوپر سے کچھ ایسے مادے اوپر چڑھتے ہیں جس کے اندر آگ کے اندر یہ گویا آتشی مادہ ہوتا ہے, اور جس وقت وہ اوپر ایک لیول تک جاتے ہیں تو وہ آگ بن جاتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا عمل اگرچہ پہلے بھی ہو رہا ہو, اگرچہ بعد میں بھی ہو رہا ہوگا, خاص اس وقت اللہ نے وحی کی حفاظت کے لیے اس کو کام میں لے لیا. فرشتوں سے کہا کہ اس طرح ستاروں کو توڑ کر ان کو مارتے رہو, اور وہ کوڑے کا کام کرتے تھے شیطان کے لیے. جس وقت یہ جب واقعہ ہوا تو جنات نے مشورہ کیا کہ ہمارا جو معاملہ تھا, ہم اس طرح کی خبریں حاصل کرتے تھے, وہ تو بند ہو گئی, لیکن آخر اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اتنے برسوں سے صدیوں سے ہم یہ کام کر رہے تھے, اس کی وجہ کیا ہوئی, ریزن کیا ہے, اس کو تلاش کرو. تو یہ الگ الگ ان کے ڈیلیگیشن نکلے دنیا میں, ساؤتھ میں, نارتھ میں, ویسٹ میں, ایسٹ میں. یہ جو قافلہ نصیبین کے جنات کا کہا جاتا ہے, یہ مقام نخلہ پر سے گزر رہا ہے اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, قرآن مجید پڑھ رہے تھے. انہوں نے سنا اور کہا اچھا یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے ہم کو آسمان پر جانے سے روکا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک نئی چیز ہے دنیا کے اندر, باقی ہم نے کوئی ایسی نئی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ہمارا جو کام تھا اس کو روک دیا گیا ہو. انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب و غریب بات سنی ہے. اور یہ جو سننے کا عمل تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں گیا, یعنی یہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ جنات یہاں سے سن کر گئے ہیں اور اس طرح اپنی قوم پر ایمان کی دعوت دی ہے. بعد میں جنات کا ایک وفد آیا اور انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں بھی آ کر آپ تبلیغ کا کام کریں, اللہ کے پیغام کو پہنچائیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ کرام کی اس بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر چلے, بستی سے باہر پہنچ گئے, ایک جگہ مجھے بٹھا دیا اور آپ نے اپنے پیر سے ایک دائرہ بنا دیا اور کہا اسی میں رہنا, یہاں سے باہر مت نکلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. میں نے اطراف میں یعنی میں جہاں بیٹھا تھا وہاں اطراف میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنی, لیکن میں اسی جگہ بیٹھا رہا. بہت دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا کہ میں جنات میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گیا تھا. تو گویا وہ جو ادھر سے عجیب و غریب آوازیں سن رہے تھے وہ جناتوں کی آوازیں تھیں, جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ نہیں پائے. دوسری ایک روایت ملتی ہے, صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے, نہ مسجد میں ہے, نہ گھر میں ہے, نہ کہیں اور ہے. سب تلاش شروع ہو گئی, ادھر کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. ہم کو اندیشہ محسوس ہونے لگا کہ کہ دشمنوں نے کہیں آپ کو کڈنیپ تو نہ کر لیا ہو. ہم ادھر ادھر تلاش کرنے لگے. بہت دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہوئے. آپ کو پوچھا گیا, آپ نے فرمایا مجھے جنات لے گئے تھے تاکہ ان کی بستی میں اللہ کے پیغام کو پہنچاؤں, تو میں دعوت دے کر آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناتوں کا وجود ہے. جن کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین قسم کی مخلوق بنائی. ایک ہوا, پانی, مٹی اور آگ سے انسان بنایا. یہ چار عناصر سے مل کر ایک انسان بنا. ایک نور سے مخلوق بنائی جن کو فرشتے کہا گیا, جن کے اندر اللہ نے اطاعت کا, فرما برداری کا ایسا مادہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے بس وہ بغیر چوں چرا کے مانے ہوئے اور وہ کر رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا, وہ اسی پر لگے ہوئے. کوئی رکوع میں ہے تو رکوع پہ لگا ہوا ہے, کوئی تسبیح بیان کر اللہ کی سبحان ربی العالی اسی میں لگا ہوا ہے. گویا اللہ کے حکم کے ذرہ برابر بھی ڈس اوبے نہیں کرتے. تیسری قسم کی مخلوق جو آگ سے بنائی گئی وہ جنات ہیں. اب جنیون یہ اس کا واحد ہے, جن اس کی جمع ہے. اب اسی کے دوسرے ناموں میں شیاطین آ جاتا ہے, ابلیس آ جاتا ہے اور اسی کی دوسری بہت سی چیزیں ہیں, لیکن یہ سب مخلوق ایک ہی ہیں. جس طرح انسانوں کے اندر ہم کہتے ہیں لڑکا ہے, عورت ہے, مرد ہے, بوڑھا ہے, الگ الگ قسم ہے, انسانی ہے, ٹھیک اسی طرح یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں, جن کو بعض لوگ خبیث کہتے ہیں, کوئی چڑیل کہتا ہے, کوئی بدرو ہے, کوئی بھوت ہے. یہ سب ایک ہی مخلوق ہیں, وہ ہے شیطان یا جنات. اگر نیک ہوتا ہے, نیک صالح لوگ ہوتے ہیں ان میں, تو ہم ان کو جن کہتے ہیں, اور اگر شرارت پسند لوگ ہیں, شریر لوگ ہیں, تو ان کو شیطان کہتے ہیں. ابلیس ان میں کا وہ پہلا تھا جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ کی بارگاہ سے راندہ ہو گیا, درگاہ سے نکالا گیا. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا, اس سے پہلے جن ابلیس وہ آسمانوں میں بڑا عبادت گزار تھا, بڑا فرما بردار تھا اللہ کا. لیکن جس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور تمام کو حکم دیا کہ سجدہ کریں, تو فرشتوں نے سب نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. جس وقت اللہ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد لما خلقت بیدی, کس چیز نے تجھ کو روکا اس بات سے کہ تو سجدہ کرے اس چیز کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں, اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. آگ جو ہے فائر, ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے, اس کے اندر بڑائی ہے, اور مٹی تو ہمیشہ نیچے جاتی ہے. جتنی بھی اڑے, چاہے ہوا اس کو لے کر اڑے, جب ہوا کا فورس کم ہو جائے گا واپس نیچے آ جائے گی. مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے, تو آگ اوپر رہنے والی, میں اس کو آگے سجدہ کیسے کروں؟ یہ اس کو تکبر آ گیا, بڑائی آ گئی, پراؤڈنیس اس کے اندر آ گیا. اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم, تو نے میری بات نہیں ماری, نکل جا یہاں سے, تو جو مردود ہے. قال فإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین, تجھ پر میری لعنت ہو قیامت کے دن تک. اس نے کیا کہا؟ اے اللہ, جس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا, میں اس کو بھی گمراہ کروں گا, میں اس کو بھی جہنم کا مستحق بنا کے رہوں گا, اور ہر قسم کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اس کو کسی طرح بھی گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا جا, تجھے یہ بھی مہلت دی جاتی ہے, الى یوم الوقت المعلوم, ایک مقررہ وقت تک تجھے مہلت ہے, لیکن لیس لک علیہم, ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے جو خاص بندے ہیں ان پر تیرا داؤ چلنے والا نہیں ہے, وہ تو ہمیشہ بچے رہیں گے تیری داؤ سے. تو یہ نصیبین کے جنات تھے جنہوں نے یہ کلام سنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات میں پیغام بھی پہنچایا. بہت سو کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا, ہم کوئی جنات ونات کو نہیں مانتے, جنات کو نہیں مانتے. جنات کا تذکرہ قرآن میں ہے, جنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچائی, تو جنات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں, پھر آپ نہیں مانتے اس کا مطلب؟ یعنی وہ اپنے آپ کو کچھ ماڈرن ثابت کرنا چاہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں ہم جنات کو نہیں مانتے, وہ اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنا چاہتے ہیں. جنات کو نہ ماننا یہ قرآن کی آیات کا انکار ہے. اس لیے مسلمان ہو اور جنات کو نہ مانے یہ ہو نہیں سکتا. اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے, توبہ کرے اپنے عقیدے سے اور مانے کہ اللہ نے یہ مخلوق بنائی ہے جنات کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سائنس نے اتنی ترقی کر لی, ہر چیز ناپی جا رہی ہے, ہر چیز دیکھی جا رہی ہے, ہر چیز کا احساس ہو رہا ہے. ایک آدمی گزرتا ہے اس کے سینس سے لائٹ چالو ہو جا رہی ہے, اس کے اندر جو بخار ہے اس کی گرمی کو ناپا جا رہا ہے, اس کمرے میں کتنی گرمی ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے, اس کو ناپا جا رہا ہے ہر چیز. تو پھر جنات کو ان لوگوں نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا علم قیامت تک کے لیے ہے, اللہ کا علم ماضی کے لیے بھی ہمیشہ, اللہ حال کو بھی جانتا ہے, فیوچر میں جتنا ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے. ہم لوگ اللہ کی قرآن کے اوپر ایمان لا رہے ہیں, اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں, ہم سائنس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. ہمارا تو علم, ہمارا تو ایمان اللہ کی بتائی ہوئی کتاب پر ہے, اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ہے. وہ جب کہہ رہی ہے جنات ہیں, مان لو. یہ بات بالکل ممکن ہے کہ سائنس ابھی بہت پیچھے ہیں, ایک زمانہ آئے گا جب وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچے گی کہ ان کو جنات کا وجود تسلیم کرنا پڑے گا. اور ہے ابھی بھی بہت سے ادارے سائنسی شعبے میں اس طرح پر ہیں جو جنات کے قائل ہیں, جنات کی مدد لے رہے ہیں, جناتوں سے یہ لوگ کام لے رہے ہیں, لیکن ابھی پبلک میں یہ چیزیں نہیں آئی. تو جنات کا وجود یہ بھی مان رہے ہیں, اور حقیقت میں یہی ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جن ہے, اس کا مطلب ہے. چاہے تمام دنیا ایک طرف ہو جائے, ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جب ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور مخلوق ہے. یہ جو سورت نازل ہوئی, اس میں ایک شان نزول یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رافع ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں میں کسی جگہ سفر میں تھا, اور میں نے جو ہمارا طریقہ تھا کہ جب کسی جگہ رات کے وقت قیام کرتے تھے جنگل میں وادی میں, وہاں ڈر محسوس ہوتا تھا, تو رات کے وقت ہم یہ جملہ کہہ دیتے تھے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس جنات سے جو اس جگہ آباد ہیں, تاکہ میری اور میرے مال کی حفاظت کرے. کہتے ہیں کہ میں سو گیا, رات کو میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آدمی آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑی تلوار ہے, میرا اونٹ ذبح کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک نیک آدمی آ کر اس کو روک رہا ہے کہ مت ذبح کر. میری آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھا تو کچھ بھی نہیں, میرا اونٹ صحیح سلامت ہے. پھر لیٹ گیا میں, پھر دوبارہ یہی خواب دیکھا, تین مرتبہ اس طرح خواب دیکھا. پھر جب چوتھی مرتبہ آنکھ کھلی ہے تو باقاعدہ میں نے محسوس کیا کہ وہاں پر وہ آدمی بھی کھڑا ہے جو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور جو نیک آدمی ہے وہ اس کو روک رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں, تو اس نیک آدمی نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ شیطان ہے, اور یہ تیرے اونٹ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے, میں اس کو روک رہا ہوں. یاد رکھ وہ زمانہ گزر گیا جب وہ کلمات کہہ دیا کرتے تھے کہ اس جنات جو اس وادی میں جنات ہے اس سے پناہ مانگتا ہوں, آئندہ جب کبھی تو اس طرح کے حالات میں ہو یہ کہنا کہ رب محمد کی پناہ چاہتا ہوں میں. کہا یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا رافع ابن عمیر نے کہ یہ کون ہے؟ کہا مدینہ میں ہے ایک نبی ہے, ان سے جا کر ملاقات کرو, ان پر ایمان لے آؤ, یہی وہ نبی ہیں جو آخری نبی ہیں. رافع ابن عمیر کہتے کہ میں آیا مدینہ طیبہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, ابھی تو میں نے کوئی واقعہ بھی بیان نہیں کیا تھا کیا کچھ کرنا تھا وہ, لیکن اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ تم نے یہ خواب دیکھا تھا اور یہ واقعہ پیش آیا تم کو. گویا میرے دل کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دی. اس کے بعد میں ایمان لے آیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کا ذکر بھی ان آیتوں میں آئے گا آگے. اب یہ کہ کیا جنات کی طرف الگ رسول مبعوث ہوئے ہیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے ہیں؟ اکثر مفسرین کی یہ رائے ہے کہ جنات کی طرف وہی رسول ہوتا تھا جو اس زمانے کا رسول ہو, جیسے موسیٰ علیہ السلام جس طرح انسانوں کے رسول ہیں جناتوں کے بھی رسول ہیں, اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام جس طرح جناتوں کے رسول ہیں اسی طرح انسانوں کے اور جناتوں کے دونوں کے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمارے نبی ہیں اسی طرح جناتوں کے بھی نبی. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں, ان کے اندر مختلف انبیاء کرام ہیں, یعنی ان کے اندر الگ سے نبی بھیجے گئے ہیں, اس لیے کہ قرآن کریم ایک جگہ خطاب کرتا ہے یا معاشر الجن والانس, اے انسان اور جناتوں کی جماعت, علم یاتیکم رسول منکم, کیا تم میں سے رسول نہیں آیا تمہارے پاس؟ تو یہ منکم کا لفظ بتلا رہا ہے کہ تم ہی میں سے رسول آیا ہے, انسانوں میں سے انسان اور جناتوں میں سے جنات. تو اس آیت سے یہ گویا ثابت کرنا چاہتے ہیں, لیکن اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ ہر زمانے کا نبی جو انسان ہوتا تھا وہی جناتوں کا بھی نبی ہوتا تھا. دوسرا ایک سوال یہ ہوتا ہے, کیا جس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم دیں گے, نیک اعمال پر جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں اور برے اعمال پر جہنم کی سزا ملنے والی ہے, کیا اس طرح جناتوں کو بھی عذاب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول یہ ہے کہ صرف ان کے لیے مغفرت ہوگی, یعنی نعمتیں جنت کی نہیں ہوگی, اور ایک رائے ان کی یہ ہے کہ توقف کیا جائے اس میں, اس لیے کہ قرآن و حدیث اس سے خاموش ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ جنت کے گوشے میں, جنت کے ایک کنارے پر جناتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے, گویا جنت کی نعمتوں کے مستحق جنات بھی ہوں گے, اور جہنم کا مستحق تو لکھا ہی ہے قرآن مجید میں, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں جہنم کو بھر دوں گا جنات اور انسانوں سے. تو جہنم کا مستحق ہونا تو یقینی ہے, لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں کہیں تذکرہ قرآن میں نہیں ہے جس طرح جہنم کے عذاب کے بارے میں تذکرہ ہے. لفظ جن جو ہے, جیم اور نون, یہ جو مادہ ہوتا ہے اس میں ہائیڈنگ, چھپنے کے معنی پایا جاتا ہے. چونکہ جن انسانی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے. اسی طرح جنت کہتے ہیں ایسے باغات کو جو ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے, یا باغ کے اندر چونکہ جھاڑیاں ہوتی ہیں جس میں انسان چھپ جاتا ہے اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں. جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, وہ بھی انسانوں کی نظر سے چھپا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جنین کہتے ہیں. تو اسی طرح جیم اور نین نون کا مادہ جہاں آتا ہے وہاں چھپنے کے معنی, ہائیڈنگ کے معنی پائے جاتے ہیں, اس وجہ سے جنات کو جنات کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بھی واقعات ہیں جنہوں نے جنات کے ساتھ ملاقات کی, جنات کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور ایک بہت بوڑھا شخص ہے وہ گزر رہا, اس کے جبے کے اوپر بڑی رونق محسوس ہو رہی, تو آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے, کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں جنات. تیسری پشت میں اس نے ابلیس نام لیا. تو آپ نے کہا تو بہت بوڑھا ہے, کہا کہ میں نے تمام انبیاء کرام کو دیکھا ہے, میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب یہ قابل و حابیل کا واقعہ پیش آیا ہے, یہ بہت شروع میں ہے. سورہ آراف کے اندر انہ یراکم ہوا و قبیلہ کا لفظ موجود ہے کہ جنات اور اس کی اولاد بھی تم کو دیکھتی ہے. تو وہاں پر تفسیر میں لکھا ہے کہ جناتوں کی اولاد کا سلسلہ بھی اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کی اولاد کا سلسلہ. تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا جن سے جوڑ پیدا ہوا اور ان سے اولاد کا سلسلہ شروع ہوا, تو ابلیس کی بیوی کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا, تو پھر اس کا سلسلہ اولاد کیسے چلا؟ اس بارے میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر, جس طرح حوا علیہ السلام کو بنا دیا اس طرح اس کے لیے بھی کوئی فیمیل بنا دی ہوگی اور اس سے اولاد کا سلسلہ چلا. اور بعض کتابوں میں یہ رائے لکھی ہے کہ اللہ نے اسی ابلیس کے دونوں رانوں کے درمیان ایک ران میں مرد کی شرمگاہ اور ایک ران میں عورت کی شرمگاہ بنا کر ان سے اولاد پیدا کرا دی, اور اس کے بعد سے اسی طرح جس طرح انسانوں میں اولاد ہوتی ہے اس طرح ان کی بھی اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ عام طور پر لوگ شکایتیں کرنے آتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر میں جنات ہیں ہمارے. فرمایا کہ ہر گھر کے اندر اور ہر مسجد کے اندر جنوں کا وجود ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ جب شرارت وہ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اچھا گھر میں جنات آ گئے. ہوتے ہیں وہ, اگر شرارت نہیں کرتے تو پتہ نہیں چلتا, وہ رہتے ہیں عام انسانوں کی طرح. جس طرح انسان, بہت سے انسان ایسے ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں تو پڑوسیوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا, خاموش طبیعت کے ہیں, نہ کبھی آوازیں آ رہی ہیں نہ کبھی چلاہٹ ہو رہی ہے. اور بعض انسان ہوتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے پڑوسی کی ان کی جھگڑوں کی سن کر, ان کی گالیاں سن کر, تو اس طرح کے جو شریر ہوتے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا گھر میں جنات ہے. اگر شریر نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا. ہر گھر میں جنات اور ہر جگہ پر جنات کی آبادی اسی طرح پر ہے جس طرح انسانوں کی آبادی. کھاتے کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس روایت میں, وہ جو آپ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے تھے, اس میں فرمایا آپ نے آ کر کہ ہڈیوں سے استنجا مت کرنا, اور لیڈ سے. صحابہ کرام نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ تمہارے بھائی جنات کی غذا ہے. دوسری مخلوق جو اللہ نے بنائی اس کی غذا یہ ہے جو تم ہڈی کھا کر پھینک دیتے ہو, اس ہڈی پر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں, پھر وہی ہڈی وہ جنات کھا لیتے ہیں. اس لیے اس سے استنجا کر کے اس کو ناپاک مت کرو. اگر تم ناپاک کرتے ہو تو ان کے کھانے کو تم ناپاک کر رہے ہو. اس وجہ سے آپ نے منع فرمایا. اب یہ کہ جن زیادہ طاقتور ہے یا انسان, ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے اللہ نے انسان کے اندر مختلف صلاحیتیں دی ہیں, جن کے اندر الگ صلاحیتیں ہیں. جن کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ وہ شکلیں بدل لیتا ہے, کبھی طاقتور ہوتا ہے کبھی کمزور ہو جاتا ہے, کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. اس کو اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کسی جگہ پر قبضہ کر لے تو نہیں چھوڑتا, اور جنات قبضہ کر لے اور ایک تعویذ لگا دیتے ہیں چلا جاتا ہے, اس کا مطلب جنات کمزور ہے. کچھ کلمات پڑھتے ہیں وہ نکل جاتا ہے بدن سے, اس کا مطلب جنات کمزور ہے. لیکن عام طور پر انسان کو جو چیز نظر نہیں آتی اس سے انسان زیادہ گھبراتا ہے, اس وجہ سے جنات سے گھبراتا ہے. ورنہ حقیقتاً اللہ نے جنات سے زیادہ طاقتیں انسان کو رکھی ہے, اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. اس وجہ سے زیادہ پاور بھی اسی کو ہے, زیادہ صلاحیتیں بھی اسی میں ہیں, اور بہت کچھ وہ باتیں جو جنات نہیں کر سکتا وہ انسان کر سکتا ہے. جی قل اوحی الیہ, اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کہہ دیجئے, فرما دیجئے مجھے حکم آ گیا ہے کہ وہ سن کر گئے ہیں جنوں کی ایک جماعت اور انہوں نے کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا. یہ جو یہاں سے سن کر گئے تھے انہوں نے اپنے جا کر اپنے قوم میں جا کر کہا, یہدی الی الرشد, وہ دکھاتا ہے یعنی وہ قرآن دکھاتا ہے نیکی کی طرف راہ کو, فآمنا بھی ہم اس پر ایمان لے آئے, ولن نشرک بربنا احدا, اور ہم اپنے رب کے ساتھ ہرگز شریک نہیں کریں گے, یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اب. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا, اور یہ کہ ہمارے رب کی بڑی اونچی شان ہے, مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا, نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیوی ہے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا, اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر بڑا بڑھا کر باتیں کیا کرتے تھے. وَأَنَّا ظَنَنَّا, اور ہم یہ خیال کرتے تھے, أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, کہ ہرگز نہیں بولیں گے آدمی اور انسان جنات اللہ پر جھوٹ. یعنی ہم کو یہ خیال تھا کہ اس قدر زیادہ تعداد میں جن اور آدمی مل کر, جن میں بڑے بڑے عقل مند اور لوگ دانا لوگ بھی ہیں, وہ اللہ کی نسبت جھوٹی بات کہنے کی جرات نہیں کریں گے. یہی خیال کر کے ہم بہک گئے تھے, لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اللہ کے اوپر بھی جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ, اور یہ کہ بہت سے مرد انسانوں میں سے وہ پناہ مانگتے تھے بہت سے مردوں کی جو جناتوں میں سے. یہ وہ جو رافع ابن عمیر کا واقعہ, کہ یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس وادی کے جنات کی ہم پناہ مانگتے ہیں. فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, تو اور زیادہ سر چڑھ گئے تھے. یعنی جب ان سے اس طرح کی پناہ مانگتے تھے تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ اچھا یہ ان کو ہماری پناہ کی ضرورت ہے, ہم کو یعنی ان کو ہماری سیکیورٹی کی ضرورت ہے, تو ان کو اور زیادہ اپنے آپ میں بڑائی محسوس کرنے لگے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, ان کو بھی یہی خیال ہوا جس طرح تم کو خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اٹھائے گا کسی کو. یعنی جناتوں کے اندر بھی یہ نظریہ موجود تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ, اور یہ کہ ہم نے ٹٹول کر دیکھا آسمان کو, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا, تو ہم نے اس کو پایا بھرا ہوا ہے سخت چوکیدار اور انگاروں کے ساتھ. یہ جو شیطان کو مارا جا رہا تھا باڈی گارڈ, آسمان کے باڈی گارڈ کی طرف سے, اس کے بارے میں کہ بہت سخت چوکیدار وہاں موجود ہیں اور انگارے موجود ہیں. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع, اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں پر سننے کے واسطے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم اپنے ٹھکانوں پر بیٹھ کر سنا کرتے تھے فرشتوں کی باتوں کو. فمن یستمع الان یجد له شہاب الرصد, اب جو شخص بھی کوئی سننا چاہتا ہے وہ اپنے واسطے ایک انگارہ گھات میں پاتا ہے. یعنی اب حالت بدل گئی, اب جو کوئی اوپر سننے کے لیے جاتا ہے اس کو انگارہ ملتا ہے اور آگ کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے. کسی نے سوال کیا تھا کہ جب آگ سے بنا ہوا شیطان ہے تو اس کو جہنم میں ڈالنے سے کیا حاصل ہوگا, وہ بھی تو آگ ہی کی ہے اور آگ ہی سے بنا ہوا ہے. جس صاحب کو سوال کیا اس نے جواب میں کیا کہا؟ ایک پتھر اٹھا کر اس کو مار دیا. اب اس کے زخم سے خون بہنے لگا. وہ جا کر قاضی صاحب کے پاس پہنچا کے دیکھو فلاں نے مجھے مارا ہے, یہ ہے. اس کو بلایا گیا, بھائی کیا بات ہے؟ کہا کوئی نہیں. کیوں مارا آپ نے اس کو؟ میں نے کیا مارا, اس کو جواب دیا. کہا جواب کیسے؟ جب یہ مٹی کا بنا ہوا ہے تو اس کو مٹی سے تکلیف کیوں ہونے لگ گئی؟ میں نے تو اٹھا کے مٹی کا ڈھیر مارا تھا, اینٹ ماری تھی جو مٹی سے بنی ہوئی چیز تھی وہ, تو اس کو تکلیف کیسے ہو گئی؟ جب اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے حالانکہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے, مٹی سے اس کو تکلیف پہنچی, اس کا مطلب اللہ قادر ہے اس بات پر کہ چاہے جنات آگ سے بنا ہوا ہے لیکن جہنم میں اس کو تکلیف ہوگی. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ, ہم نہیں جانتے کہ ہم برائی کا ارادہ کیا گیا ہے زمین میں رہنے والوں کے ساتھ یا اللہ نے ان کے حق میں ہدایت چاہیے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ, اور یہ کہ ہم کوئی نیک صالح ہیں اور ہم میں سے کچھ ہیں جو اس کے علاوہ ہیں, یعنی کچھ ایسے ہیں جنات جو نیک صالح ہیں اور کچھ شرارت پسند ہیں. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, ہم لوگ الگ الگ راہ پر مختلف تھے, الگ الگ راستے پر چل رہے تھے, کچھ نیک کچھ ناشائستہ, کوئی مشرک کوئی عیسائی کوئی یہودی. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ, ہم کو یہ یقین تھا کہ ہم اللہ سے چھپ جائیں گے زمین میں. وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا, اور ہم اس کو تھکا نہیں دے سکیں گے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى, اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا, جو شخص بھی اس پر ایمان لے آئے گا نہ وہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے. اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ بے انصاف بھی ہیں. فَمَن أَسْلَمَ, جو لوگ اسلام قبول کر چکے فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا, وہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت کو پا چکے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ, اور جو بے انصاف ہیں, فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا, اور یہ حکم بھی آیا ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر رہتے تو ہم ان کو پلاتے پانی بھر بھر کر تاکہ ان کو ہم جانچ لیں اس میں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ, اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتے عذاب میں داخل کر دے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یعنی یہ تمام جنات کی باتیں کیا ہوئی کہ ہمارے اندر بہت سے شرارت پسند بھی ہیں, کچھ نیک بھی ہیں, کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, اور یہ کہ ہدایت کی راہ پر ایمان جو لانے والے ہیں, راہ ہدایت پر جو شخص ہیں وہ آسانی سے ہیں, امن و امان میں ہیں, اور جو انکار کرے گا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اب ہمارا یقین ہو چکا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس میں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یعنی خدا کی, ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے لیکن اس امت کے لیے خصوصی طور پر اللہ نے جو مسجدیں بنائی ہیں اس کو اپنی طرف منسوب کیا, یہ میرا گھر ہے. جب اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ کی یاد ہو, اللہ کے ذکر ہو, اللہ کی باتیں ہوں, اللہ کے کلام کی تلاوت ہو, غیر اللہ کو اس میں نہ پکارا جائے. تو یہ بدعات کا ارتکاب جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے یہ مسجدوں میں نہ ہونا چاہیے. مسجدیں تو اللہ کی ہے, اللہ کے لیے اس میں عبادت ہو, اللہ کو پکارا جائے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ, اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو, يَدْعُوهُ, اسی کو پکارے, يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, لوگ اس کی طرف مل مل کر آئیں گے, رغبت کے ساتھ آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں. وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا, میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اختیار میں نہیں تمہارے لیے نہ نقصان اور نہ فائدہ, تمہارا نفع نقصان اللہ کے اختیار میں, میرے اپنے اختیار میں نہیں. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, کوئی مجھے نہیں بچائے گا اللہ سے. وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اور اللہ سے سرکنے کی جگہ بھی میں نہیں پاؤں گا, یعنی اللہ کے عذاب سے یا اللہ کی پکڑ سے کوئی انسان بھی بچنے والا نہیں ہے. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِ, مگر ایک پیغام ہے جو پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اور اس کا پیغام ہے. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا, بے شک وہ جہنم کی آگ میں جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا. حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جب جان لیں گے کون زیادہ مددگار, کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون گنتی میں تھوڑا ہے. یعنی آج ان کو یہ فخر ہے, پراؤڈ ہے کہ ہمارے پاس بہت لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بڑی جماعت ہے, لیکن اس وقت کی کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نہیں جانتا نزدیک ہے جس کا جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا میرے رب نے اس کو ایک مدت دے رکھی ہے. یعنی قیامت کب آئے گی اس کا مجھے علم نہیں، اللہ جانتا ہے کب آئے گی، عالم الغیب وہی غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا وہ نہیں خبر دیتا ہے اپنے غیب کی کسی کو بھی، الا من ارتضا مگر اس کو جس کو پسند کر لیا ہو کسی رسول میں سے، تو وہ چلاتا ہے اپنے آگے پیچھے چوکیدار۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں سے کچھ بتا دیں۔ تو انبیاء کرام کو جو خبر دی جاتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے بتلایا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ما کان او ما یکون ہر چیز جو ہو چکی اس کا بھی علم رکھتے ہیں، ہر چیز جو ہونے والی اس کا بھی علم رکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علم صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت میں بندہ شریک نہیں ہو سکتا، چاہے وہ مقام نبوت پر فائز ہو، چاہے مقام رسالت پر فائز ہو۔ انبیاء کرام عام انسانوں سے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اعلیٰ بہت اونچا، لیکن پھر بھی اللہ کی برابری نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی برابری یہ شرک ہو جائے گا، چاہے کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو وہ شرک ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک آپ کے پاس کسی نے ایک بوتل میں پانی دیا ہے، یہ پانی آپ کے پاس ہے، کسی نے آپ کو ایک بڑے 5 لیٹر کی بوتل میں پانی دیا ہے، یہ بھی پانی آپ کے پاس ہے، کسی کے پاس ٹینک بھرا ہوا پانی ہے، لیکن جو اوشن کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، کیا وہ پانی اس پانی کے ساتھ کوئی کمپیئر کر سکتے ہوں؟ وہ لامحدود پانی ہے۔ اگرچہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتنا پانی ہے، ہمارے پاس یہ پانی ہے، اللہ نے انبیاء کرام کو علم دیا، بہت علم دیا، لیکن پھر بھی اس اوشن کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ایک چڑیا نے آ کر منہ میں پانی بھرا پیا اور کشتی پر بیٹھی، خضر علیہ السلام نے پوچھا اے موسیٰ اس پانی کو جو اس کی چونچ میں آیا ہے اس پانی سے کیا مناسبت ہے جو سمندر میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی اس کا کمپیریزن کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی اس کا پرسنٹیج نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ اوشن اور سمندر کا پانی کتنا اور اس چڑیا کے منہ میں آیا ہوا پانی کتنا۔ فرمایا خضر علیہ السلام نے موسیٰ میرا اور تمہارا علم اس چڑیا کے منہ میں آئے ہوئے پانی سے بھی کم ہے، اللہ کا علم اس سمندر سے بھی زیادہ ہے، یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے عالم الغیب، اللہ کی ذات عالم الغیب ہے، اور قرآن مجید میں یہ صاف اعلان ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ کے علاوہ کون ہے جو غیب کا علم جانتا ہو آسمان و زمین کا؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیعلم ان قد ابلغوا، تاکہ جان لے کہ انہوں نے پہنچا دیا اپنے رب کے پیغام کو، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ اور قابو میں رکھا ہے جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اور ہر چیز کی گنتی اللہ کے قبضے میں، یعنی ہر چیز پر اس کی نگرانی ہے، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کی وحی میں کوئی تغیر کر سکے، کوئی تبدیلی کر سکے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حفاظت کس کی ہو سکتی ہے جس اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ رکھا، جس اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اللہ کی حفاظت سے بڑھ کر کسی کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين والأبرار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، گناہوں سے، حادثات سے حفاظت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگے اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، قرآن کریم کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن کریم کے ذریعے ہمارے اخلاق کو مزین فرما، قرآن کریم کے ذریعے جنت میں داخلہ آسان فرما، قرآن کریم کے ذریعے جہنم سے حفاظت فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، یہ ہمارے جو رشتہ دار بیمار ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، جن رشتہ داروں کا انتقال ہو چکا ان سب کی مغفرت فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما، بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے اولاد نافرمان ان کے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی اس میں ہمارا حصہ عطا فرما، جتنے شروع سے پناہ چاہیے ہماری بھی اس سے حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔